کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لش کرے اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لش کرے اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ہو آستانہ آپ کا امداد کی جبی، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر آپ سامعین سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس کی نشریات میں اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے، پھر ایرانی فن تعمیر پیش کیا جائے گا، پھر آپ سامعین خبروں کا تیسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے، اور نشریات کا آخری پروگرام شب شہادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام پیش کیا جائے گا۔ سامعین سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 خرداد، 6 ذی الحجہ اور 2 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بارہ خرداد سن 1349 ہجری شمسی کو مشہور عالم دین اور دانشور شیخ عبد الحسین نجفی تبریزی المعروف علامہ امینی نے وفات پائی۔ وہ ایران کے شہر تبریز کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے اور ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف اشرف تشریف لے گئے۔ علامہ امینی اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے سبب بہت جلد فقہ میں اجتہاد کے درجے پر فائز ہو گئے اور محدث اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف ملکوں کا دورہ کیا۔ علامہ امینی کی کتاب شہداء الفضیلہ منظر عام پر آئی تو علماء سے دادِ تحسین حاصل کی، مگر علامہ امینی کو عالمی شہرت ان کی کتاب الغدیر فی الکتاب والسنہ سے ملی۔ علامہ امینی کی دیگر اہم تالیفات میں سمرات الاسفار اور ریاض الانس کا نام لیا جا سکتا ہے۔ بارہ خرداد سن 1379 ہجری شمسی کو ایران کے مجاہد عالم دین حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی اپنے والد بزرگوار آیت اللہ سید عباس ترابی کے ہمراہ ٹریفک کے ایک حادثے میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی سن 1318 ہجری شمسی میں ایران کے مذہبی شہر قم میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حوض علمیہ قم میں دینی تعلیم حاصل کی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم علماء سے کسب فیض کیا۔ وہ 1342 ہجری شمسی میں اسلامی انقلاب کی تحریک میں شامل ہوئے اور کئی بار شاہ کی حکومت کے کارندوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد عراق کے ڈکٹیٹر صدام کی جانب سے ملت ایران کے خلاف جنگ مسلط کر دی گئی۔ چنانچہ حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی محاذ جنگ پر چلے گئے، کچھ ہی عرصے کے بعد عراقی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اور 10 برس تک عراقی حکومت کی مختلف جیلوں میں جنگی قیدی کی حیثیت سے قید رہے۔ اس دوران انہوں نے سخت ترین ایذائیں برداشت کیں لیکن پائے استقامت میں لغزش نہ آنے دی۔ وہ 1368 ہجری شمسی میں جنگ ختم ہونے کے بعد دیگر ایرانی قیدیوں کے ہمراہ رہا ہوئے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنہ ای نے انہیں جنگی قیدیوں کے امور میں اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ وہ تقریباً 10 برس تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اس دوران وہ رکن پارلیمان بھی منتخب ہوئے۔ چھ ذی‌الحجہ سن 258 ہجری قمری کو مشہور ایرانی محدث اور عالم دین ابو علی محمد بن حمام پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے بہت سے علماء سے کسب فیض کیا اور علم حدیث میں مہارت حاصل کی۔ ابو علی محمد بن حمام بغداد میں رہتے تھے۔ انہوں نے بہت سے ممتاز شاگردوں کی تربیت بھی کی جو خود علم حدیث اور دوسرے اسلامی علوم میں اپنا خاص مقام رکھتے ہیں۔ حمام نے دینی پیشواؤں کی تاریخ کے بارے میں متعدد کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ چھ ذی‌الحجہ سن 1407 ہجری قمری کو سانح مکہ رونما ہوا۔ اس دن سینکڑوں ایرانی اور غیر ایرانی حجاج کرام کو مکہ مکرمہ میں فریضہ حج کی ادائیگی کے دوران مشرکین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے سعودی حکومت کے اہلکاروں نے شہید کر دیا۔ حجاج کرام ہر سال قرآن اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایسے اجتماعات کا اہتمام کرتے ہیں جن میں مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے اسلام دشمنوں خصوصاً امریکی اور صہیونی حکومتوں سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیغامات میں مشرکین سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے، اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بھی مذکورہ اجتماعات کو مسلمانوں کی طاقت اور ان کے اتحاد کی علامت قرار دیا ہے۔ چنانچہ حجاج کرام خصوصاً ایرانی عازمین حج ہر سال مشرکین سے بیزاری کے اجتماعات منعقد کرتے ہیں۔ دو جون سن 1882 عیسوی کو اٹلی کے وطن پرست لیڈر اور معروف سیاستداں جنرل جوزف گیری بلڈی کا 75 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ نوجوانی میں مختلف کاموں میں مشغول رہنے کے بعد ایک پیشہور سپاہی کی حیثیت سے فوج میں شامل ہو گئے۔ بعد ازاں وہ اٹلی کے حریت پسندوں کے لیڈر بن کر سامنے آئے۔ جنرل جوزف گیری بلڈی نے متحدہ اٹلی کے قیام کے لیے بے پناہ کوششیں کی، اور اس بنا پر اٹلی کی تاریخ میں انہیں قومی ہیرو کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ دو جون سن 1942 عیسوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران شمالی افریقہ میں تعینات برطانوی افواج کے خلاف جرمنی کے فیلڈ مارشل ایرون رومل نے ڈیزرٹ فوکس کے نام سے مشہور فوجی آپریشن کا آغاز کیا۔ جرمن فوج نے اس آپریشن میں نہ صرف یہ کہ لیبیا پر دوبارہ قبضہ کر لیا، بلکہ وہ شمالی مصر سے العلمین اور مشہور ساحلی شہر اسکندریہ تک پہنچ گئی۔ کہتے ہیں کہ اگر جرمن فوج کی پیش قدمی کو نہ روکا جاتا تو نہر سوئز بھی اتحادیوں کے ہاتھ سے نکل جاتی، مگر نومبر 1942 میں برطانیہ نے جوابی حملہ کر کے جرمن فوج کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ دو جون سن 1986 عیسوی کو فیصل مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس مسجد کی تعمیر میں تقریباً 20 برس کا عرصہ لگا۔ اس کا ڈیزائن ترکی کے معروف انجینئر ویدے دالوکے نے تیار کیا، اور مشہور زمانہ پاکستانی خطاط صادقین نے دیواروں پر پچی کاری کے ذریعے قرآنی آیات تحریر کی ہیں، جو فن خطاطی کا عظیم شاہکار ہیں۔ پچیکاری مغربی دیوار سے شروع ہوتی ہے جہاں خط کوفی میں کلمہ لکھا گیا ہے۔ مسجد کا فن تعمیر عرصہ دراز سے ہونے والے جنوبی ایشیائی مسلم فن تعمیر سے مختلف ہے، اور کئی انداز میں روایتی عربی، ترکی اور ہندوستانی طرز تعمیر کا امتزاج ظاہر کرتا ہے۔ یہ مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مارگلا پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ ابتدائی منصوبے کے مطابق یہاں صرف مسجد ہی تعمیر ہونا تھی، مگر بعد میں آل سعود کے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے مقصد سے یہاں اسلامک ریسرچ سینٹر، آڈیٹوریم، لائبریری، پرنٹنگ پریس اور اسلامی یونیورسٹی کا بھی اضافہ کر دیا گیا۔ فیصل مسجد کے مرکزی ہال کا رقبہ 51,984 مربع فٹ ہے۔ مرکزی ہال کے چاروں طرف چار مینار ہیں، جن میں سے ہر ایک کی بلندی 286 فٹ ہے، اور 190 فٹ کی بلندی پر ایک نظارہ گاہ بنائی گئی ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال ایک خیمے کی شکل میں بنایا گیا ہے۔ بیرونی احاطے کو شامل کر کے اس میں بیک وقت 300,000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے.
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین، اب وقت ہوا ہے پروگرام ایرانی فن تعمیر کا، اور اس کے بعد خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا. عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران کے معروف فنکار جناب ماہر النقش کے حوالے سے گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا.
سامعین، محمود ماہر النقش کی پیدائش 1922 عیسوی میں شہر اصفہان میں ہوئی. وہ ایران میں فن تعمیر اور ٹائلز کے کاموں کے ماہر اور استاد تھے. وہ اپنے بچپن کے بارے میں اس طرح سے کہتے ہیں، جب میں 5 سال کا تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا اور پھر میں حصول علم کے لیے تہران آ گیا اور دوسری عالمی جنگ کے بعد تہران میں ہی رہائش پذیر ہو گیا. میرے والد روایتی معمار تھے اور میں اسی بچپن سے ہی معماری اور ٹائلوں کے کام نیز خوبصورت رنگوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا. میں 7ویں کلاس میں تھا کہ میرے ریاضی کے معلم نے مجھ سے کہا کہ ہندسے کی کلاس سے متعلق خطوط کھینچو. میں نے جواب دیا کہ میں خط کھینچنا نہیں جانتا، لیکن گرہ کشی جانتا ہوں. گرہ کشی ان ٹائلوں کو کہتے ہیں جن میں مختلف ڈیزائنیں اور نقشے چند ہندسی شکلوں کے ساتھ ایک دوسرے کے پہلو میں قرار پاتے ہیں اور ایک مجموعی شکل وجود میں لاتے ہیں. پھر اس کے بعد سے ہمارے تعلیمی سال کے آخر تک معلم ہم سے یہی چاہتے تھے کہ میں وہی ڈیزائنیں کھینچوں جو میرے دماغ و خیال میں ہیں.
سامعین، اسلامی نقوش کی تصویر کشی اور صفویہ دور کے طرز پر ٹائلوں کے نقوش کی مشق محمود ماہر النقش کی اہم سرگرمیاں شمار ہوتی ہیں. یہ ہنر مند ایک مدت تک ایران کی علم و صنعت یونیورسٹی میں معماری کی تدریس میں مشغول رہے، لیکن اپنی عمر کے بیشتر حصے میں ایران کی کاشیکاری یا ٹائلنگ کے شعبے میں تحقیقاتی کام انجام دیتے رہے. اسی طرح ٹائلیں بنانے اور گنبد کی ڈیزائن کا کام محمود ماہر النقش کی دائمی دلچسپیوں میں شمار ہوتا ہے، اور یہی امر اس بات کا باعث بنا کہ ان کے متعدد آثار پورے ایران میں پائے جائیں. محمود ماہر النقش ایران میں ٹائلیں لگانے کے کام کے عروج کا زمانہ تیموری دور میں مورق ٹائلوں اور صفوی دور میں 7 رنگوں والی ٹائلوں کو قرار دیتے ہیں. اب تک ان کی 25 جلد کتابیں ٹائلنگ اور معماری کے تعلق سے منظر عام پر آ چکی ہیں، کہ جن میں سے بعض جیسے عمارت کے عملی اصول، عمارت کے فنی اصول، بنائی اسکرپٹ، فیروزے کا رول، اینٹیں اور ان کا رول، اور اصفہان کی مسجد حکیم کی معماری قابل ذکر ہیں. کچھ برسوں قبل محمود ماہر النقش نے ایرانی ٹائلنگ میں ڈیزائن اور پرفارمنگ کا رول نامی گرانبہا تحقیقی کتاب 5 جلدوں میں شائع کی کہ جس میں دقت اور بلندی نظر کے ساتھ ٹائلوں کے کام کے علم و ہنر کے رموز کے ایک اہم حصے نیز فنی اور ہندسی نقوش کو اس روش پر بیان کیا گیا کہ جو طالبان علم کے لیے سیکھنے اور اس سے مطابقت کرنے کے قابل ہو۔
سامعین، خطوط اور لکیریں بظاہر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، جبکہ ان کا مجموعہ کسی تحرک اور نقل و حرکت کا حامل ہوتا ہے یا نظریات کا خاکہ ہوتا ہے۔ لکیروں کے پیچ و خم ایک صفحے میں جمع ہو جاتے ہیں اور ہر دیکھنے والے کی توجہ کو اپنی سمت مبذول کرتے ہیں۔ یہ تحرک لکیروں کو جا وجا کرنے والے فرد کی فکر سے حاصل ہوتا ہے۔ البتہ اس کام کے وسائل جیسے برش، پینسل، جپسم، آئل پینٹ، واٹر کلر ان لکیروں اور خطوط کو وجود میں لانے میں اہم کردار کے حامل ہوتے ہیں، لیکن اس کی تخلیق کرنے والے استاد کی مہارت بنیادی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ وہ پینٹر یا ٹائل آرٹسٹ کے ہنر اور کام کی حساسیت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک نقاش یا پینٹر اپنی مہارت اور توانائی پر بھروسہ کرتے ہوئے ایک خوبصورت نقش کی تخلیق کر سکتا ہے، لیکن لکیریں دیکھنے والوں کے ادراک کے لحاظ سے یکساں نہیں ہوتی، بلکہ مختلف افراد کے نزدیک اس کی مختلف تعبیریں ہوتی ہیں۔ لکیریں کبھی کھردری لگتی ہیں اور کبھی نرم و لطیف ہوتی ہیں، کبھی مضبوط ہوتی ہیں اور کبھی کمزور۔ اس مقام پر ہنرمند کو یہ بات درک کرنے کی ضرورت ہے کہ کس حصے میں کس خط اور لکیر کا استعمال کریں۔ لکیروں میں سے ہر ایک دیکھنے والوں میں مخصوص احساس پیدا کرتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نقش یا تصویر دیکھنے والے کو آرام و سکون حاصل ہوتا اور کبھی ہیجان پیدا ہو جاتا ہے۔
سامعین، استاد ماہر النقش نے اسی طرح کتیبوں کے بارے میں بہت سی تصویروں اور ڈیزائنوں کا ذکر کیا ہے کہ جن میں حضرت علی علیہ السلام کا نام مختلف شکلوں اور ڈیزائنوں میں تحریر کیا گیا ہے۔ استاد ماہر النقش اس قسم کی لکیروں کی شناخت اور ڈیزائنوں کے مطالعے کو اسلامی دور میں ایران کی معماری کے جائزے کے لیے بنیادی شرط قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایران کے شہروں میں دینی مدارس اور مساجد کے بہت سے دروازے پیغمبر اسلام کی معروف حدیث سے مزین کیے گئے ہیں۔ یہ حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو صدیوں قبل سے ماہر خطاطوں نے مختلف ڈیزائنوں میں تحریر کیا ہے۔ خط نستعلیق میں اس حدیث کو کچھ اس طرح سے تحریر کیا گیا ہے کہ کلمہ العلم کو کشیدہ صورت میں لکھا گیا ہے اور نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس کے اوپر قرار پایا ہے۔ اس قسم کی لکھاوٹ کا ایک نمونہ شہر مقدس قم کے مدرسہ دارالشفا کے دروازے کے اوپر موجود ہے۔ واضح رہے کہ مدرسہ دارالشفا مدرسہ فیضیہ سے ملا ہوا ہے اور حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے قریب واقع ہے۔
سامعین، ڈیزائن اور ٹائلنگ آرٹ کے اس محقق کو 1982 میں ایک اعلی محقق کے طور پر تسلیم کیا گیا تھا اور انہوں نے معماری اور اسلامی ڈیزائن اور ٹائلنگ کے شعبے میں قرآن کریم کے منتخب خادم کا لقب حاصل کیا ہے۔ ماہر النقش کا خیال ہے کہ ایران کی معماری ہخامنشیوں کے دور سے عروج پر رہی ہے، حتیٰ ہندوستان میں تاج محل کی عمارت بھی، کہ جو دنیا کے عجائبات میں شمار ہوتی ہے، ایک ایرانی معمار استاد عیسیٰ شیرازی نے تعمیر کی ہے۔ وہ ایران کی معماری میں ٹائلنگ کا فن وجود میں آنے کا زمانہ، ایران میں اسلام کی آمد کا زمانہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اسلام انسانوں اور دیگر زندہ چیزوں کی مجسمہ سازی اور مصوری سے منع کرتا ہے، اور یہی امر باعث ہوا کہ ہنرمندوں نے نقاشی وار معماری کے شعبے میں نئی ایجادات کی۔
سمین، استاد ماہر النقش کا 24 اسفند 1389 ہجری شمسی مطابق 15 مارچ 2011 کو 88 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ 18 دسمبر 2010 کو شہر میونخ میں لگائی گئی ایرانی نمائش میں، جو سرزمین نیائش کے نام سے تھی، اس ہنرمند نے اپنے جدید فن پاروں کے ساتھ شرکت کی تھی۔ ایرانی معمار اور ٹائل آرٹسٹ محمود ماہر النقش نے اس نمائشگاہ میں کہا تھا کہ گزشتہ ایک صدی میں ایرانی و اسلامی ہنر کے طور پر ایرانی معماری میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور اس کے ارتقاء کا جائزہ اس نمائش میں لیا جائے گا۔ انہوں نے اس نمائش کی افتتاحی تقریب میں ایران کی معماری کو مقدس اور گراں قدر بتاتے ہوئے کہا تھا کہ یہ فن تعمیر قدیم دور سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے اور دنیا میں اس کی مثال اور نمونے نہیں پائے جاتے۔ اسی سبب سے اور ایران کے ٹائلیں لگانے کے کام کے فن کے تحفظ کی کوششوں کے سلسلے میں ہم بہت زیادہ اقدامات، مثال کے طور پر کتابوں کی چھپائی اور پوری دنیا میں نمائشوں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اس نمائشگاہ کی افتتاحی تقریب میں دنیا کی 7 رنگوں والی سب سے بڑی ٹائل کا، کہ جس پر حضرت علی علیہ السلام کا اسم گرامی تحریر تھا، رونمائی کی گئی۔ اس خوبصورت ٹائل کا سائز 60x60 سینٹی میٹر ہے، کہ جو استاد ماہر النقش کا ایک بہترین کارنامہ اور ٹائلز کے فن کی دنیا میں ایک شاہکار ہے۔
عزیز سامعین، اس ایرانی فنکار کی زندگی کا ایک مختصر جائزہ لینے کے بعد ایرانی ثقافت و معماری کے فن پر مشتمل یہ سلسلے وار پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم نے اس موضوع سے متعلق گزشتہ 80 پروگراموں میں کوشش کی کہ آپ کو ایرانی فن تعمیر اور اس کے نمونے، جو ایران اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آشنا کرائیں۔ اگرچہ ایک ایرانی کہاوت ہے کہ شنیدن کی بوت مانند دیدن، سنی جانے والی بات دیکھنے کی مانند کب ہوتی ہے۔ بہر صورت ہر ملک کی معماری کا جائزہ لینے سے اس سرزمین کے عوام کے عقائد و ثقافت سے کسی حد تک آشنائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایرانی فن تعمیر کے جائزے میں اہم نقطہ سرزمین ایران اور اس سرزمین کے عوام کے عقائد کا معماری کے ان آثار کے ساتھ پایا جانے والا وہ استوار بندھن ہے کہ جس نے ایرانی تاریخی آثار کو خوبصورت اور قابل دید آثار میں تبدیل کر دیا ہے۔ اس سرزمین کی تاریخ کی تدوین کے آغاز سے لے کر اب تک ایران کی معماری کے اصلی خطوط اور اہداف کا سرسری جائزہ لینے سے در حقیقت ایسی شاہراہ کھل جاتی ہے کہ جس سے انسان ایران کی سرزمین کی قدیم تہذیب کے قلب تک پہنچ جاتا ہے۔
سامعین، ہمارے اس سلسلے وار پروگرام کو سننے پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے ضرور ہمارے ان پروگراموں سے استفادہ کیا ہوگا، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ بھی اس سے بہتر انداز میں آپ کے لیے نئے پروگرام ترتیب دے سکیں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمیں اس پروگرام سے اب اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ Thank you.
نظر کے لیے، ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد، اتحاد، اتحاد، اتحاد۔ ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد۔ مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے، یہ امام خمینی کا پیغام ہے، جانی عارف حسینی کا ایک دام ہے، دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد۔ حق کی قوت ہے سے مسلمان سے، گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
سامعین ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے خبروں کا تیسرا اور آخری بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایران کے مختلف علاقوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی برسی کے پروگراموں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ این پی ٹی معاہدے کے مطابق پرامن جوہری پروگرام ہمارا حق اور ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے، ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی۔ قبلہ اول مسجد الاقصی پر انتہا پسند صہیونیوں کا حملہ، اشتعال انگیز نعرے اور توہین آمیز اقدامات۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر میں شدت، دہلی سمیت مختلف ریاستوں میں فعال کیسوں کی تعداد 4000۔ اور پاکستان کے صوبہ سندھ میں ملیریا کے کیسوں میں اضافے پر محکمہ صحت کا اظہار تشویش۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ایران کے مختلف علاقوں اور شہروں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی برسی کے پروگراموں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اسی مناسبت سے تہران میں منعقدہ ایک سیمینار سے ایران کے سینئر نائب صدر محمد رضا عارف نے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت امام خمینی
امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر اور زیادہ گہری توجہ دیے جانے کا احساس ماضی سے کہیں زیادہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر گہرائی سے توجہ دی جاتی تو حکومتی اقدار کہیں زیادہ مضبوط ہوتی۔ محمد رضا عارف نے کہا کہ اس وقت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا گہرائی سے جائزہ لیے جانے کی ضرورت کا کہیں زیادہ احساس کیا جاتا ہے، تاکہ آپ کی شخصیت کے مختلف دیگر پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر قیادت ایرانی عوام نے ایران میں ظالم شاہ کا تختہ الٹ کر اسلامی نظام حکومت کے قیام کی داغ بیل ڈالی اور ایک ایسی اسلامی جمہوری حکومت قائم کی جو ہمیشہ سامراجیت اور تسلط پسندانہ نظام کی مخالفت کرتی رہی اور دنیا کے بیدار ضمیر اور انقلابی متوالوں کا حوصلہ بڑھاتی رہی ہے، اور جس نے آمریت کا قلع قمع کر دیا اور تسلط پسند طاقتوں کو ناکوں چنے چبوا دیے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں کہا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے قاہرہ میں اپنے مصری ہم منصب بدر عبدالعاطی کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ ہم یورینیم کی افسودگی ترک نہیں کریں گے کہا کہ این پی ٹی کے قوانین کی بنیاد پر پرامن جوہری پروگرام ہمارا حق ہے اور ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ سید عباس عراقچی نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں کہا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور ہمیں اس پر مکمل اعتماد ہے، ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ایرانی عوام نے اس کی بھاری قیمت ادا کی ہے، ہم اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوں گے اور یہ کہ ہم یورینیم کی افزودگی بند نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اگر مذاکرات کا مقصد اعتماد پیدا کرنا ہے تو کسی نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے، لیکن اگر مقصد ایران کو پرامن ایٹمی سرگرمیوں سے محروم کرنا ہے تو کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا، تاہم ہم مذاکرات کی میز کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم مذاکرات کے دوران ایرانی عوام کے حقوق کا دفاع کریں گے اور رہبر انقلاب اسلامی کا فتویٰ کہ ایٹمی ہتھیار حرام ہیں ہمارا اصولی موقف ہے۔ عباس عراقچی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو فریق خطے کے لیے خطرہ ہے اور جوہری ہتھیار رکھتا ہے وہ صہیونی حکومت ہے، اور بدقسمتی سے مغرب نے اپنی آنکھیں بند کر کے ان خطرات کو نظر انداز کر دیا ہے، تاہم وہ ایرانی قوم پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ صہیونی حکومت جس پر نسل کشی کا الزام ہے اس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں۔ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے مصر کے کردار کے بارے میں وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم مصر اور قطر کی طرف سے جنگ بندی کے لیے کی جانے والی کوششوں کی قدردانی کرتے ہیں اور ہم غزہ میں فوری اور دیر پا جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم ہر اس جنگ بندی کی حمایت کرتے ہیں جس کی غزہ کے عوام حمایت کرتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم مصر کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کے خواہاں ہیں اور مصر کے ساتھ تعلقات کے فروغ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہر وہ مطالبہ اور فارمولہ جس میں ایرانی عوام کے مطالبات اور قومی مفادات کی ضمانت نہیں ہو ناقابل قبول ہوگا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایران امریکہ بالواسطہ مذاکرات کے دوران امریکہ کی جانب سے ایران کو پیش کی جانے والی تجویز کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ کوئی بھی ایسی تجویز یا فارمولہ ایران کی جانب سے مثبت رد عمل کا حامل نہیں بن سکتا جس میں ایران کے قانونی مطالبات اور ایرانی قوم کے مفادات کی ضمانت فراہم نہیں کی گئی ہو۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ کوئی تجویز ملنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اسے قبول بھی کر لیا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ کوئی بھی پیغام جس کا تبادلہ ہوتا ہے ایسے موضوعات کا نتیجہ ہے جن کے بارے میں مذاکرات کے 5 دور ہو چکے ہیں، چونکہ دونوں فریق ایک دوسرے کی حدود سے آگاہ ہیں۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ صہیونی حکومت کو اب اس بات پر تشویش لاحق ہے کہ وہ ماضی کے اشروں کی مانند علاقے میں اپنے منصوبوں اور سازشوں پر عمل نہیں کر پا رہی ہے اور اس کے مقاصد آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اس غاصب حکومت نے ہمیشہ اس بات کی کوشش کی ہے کہ علاقے میں ہمیشہ جنگ و جارحیت کا سلسلہ جاری رہے۔ اس حکومت نے ہمیشہ امریکہ کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہے، جس کے بنا پر امریکہ کو ایسی جنگ میں کودنا بھی پڑا ہے جو علاقے کے عوام کے مفاد میں نہیں رہی ہے اور اس سے امریکہ کو بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے۔ غاصب صہیونی آباد کاروں نے آج پیر کو بڑی تعداد میں مسجد الاقصی کے احاطے میں دراندازی کر کے اشتعال انگیز اقدامات انجام دیے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق بڑی تعداد میں صہیونی آباد کار مسجد الاقصی کے احاطے میں در آئے اور اشتعال انگیز اقدامات انجام دے کر مسجد کی حرمت کو پامال کیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی آباد کار اپنے کچھ تلمودی مناسک انجام دینے کے بہانے قبلہ اول میں در آئے اور انہیں مسلح صہیونی دہشت گردوں کی مکمل حمایت بھی حاصل رہی۔ الجزیرہ ٹی وی چینل کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی غاصبوں نے بیت المقدس کے قدیم علاقے اور مسجد الاقصی کے باب المغاربہ سے اندر داخل ہونے کے بعد اپنے مذہبی اعمال انجام دینے کی آڑ میں اشتعال انگیزی کی۔ واضح رہے کہ مسجد الاقصی عالم اسلام بالخصوص عرب ممالک کی خاموشی کے سائے میں مسلسل انتہا پسند صہیونی آباد کاروں کے اشتعال انگیز اور گستاخانہ اقدامات کی زد پر رہتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کے نئے حملوں میں 52 فلسطینی شہید اور 503 زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا کہ مدد کے لیے اکٹھا ہونے والے مظلوم فلسطینیوں پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 75 اور زخمیوں کی تعداد 400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق غزہ میں گزشتہ 18 مارچ سے شروع ہونے والے غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی نئی لہر میں شہید ہونے والوں کی تعداد 4201 اور زخمیوں کی تعداد 12652 ہو چکی ہے۔ فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ نئے اعداد و شمار کو شامل کرنے کے بعد 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں صہیونی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 54470 اور زخمیوں کی تعداد 1,24,693 ہو گئی ہے۔ ادھر صہیونی دہشت گردوں کے خلاف فلسطینی جوانوں کی مزاحمتی کارروائیاں جاری ہیں۔ شہید القاسم نامی مزاحمتی تنظیم کے ترجمان ابو خالد نے بتایا کہ اس کے جوانوں نے غزہ کے خان یونس علاقے میں ایک صہیونی بلڈوزر کو ایک بارودی سرنگ سے نشانہ بنا کر اسے تباہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد صہیونی ذرائع ابلاغ نے بلڈوزر کے ڈرائیور کے ہلاک ہونے کا اعتراف کیا اور بتایا کہ وہ مبینہ طور پر عام شہری تھا جو صہیونی فوجیوں کے ساتھ کانٹریکٹ بیسس پر کام کرتا تھا۔ ایک اور مزاحمتی کارروائی میں القدس شہداء الاقصی اور العمودی نامی بریگیڈز کے جوانوں نے ایک مشترکہ آپریشن میں مشرقی خان یونس میں صہیونی دہشت گردوں کے اجتماع اور ان کی عسکری گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ قطر کے اعلی حکام کی فلسطینی تنظیم حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ سفارت ذرائع کے مطابق اتوار کے روز قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد آل ثانی نے حماس کے رہنماؤں سے ملاقات کی، جس کا بنیادی مقصد ان تجاویز پر تبادلہ خیال تھا جو امریکہ نے غزہ میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے پیش کی ہیں۔ مذکورہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس ملاقات میں صہیونی حکومت اور حماس کے درمیان بالواسطہ مذاکرات کے ممکنہ آغاز کے معاملے پر بھی بات چیت ہوئی۔ حماس نے اتوار کے روز اپنے جاری کردہ بیان میں غزہ میں جنگ بندی کے سلسلے میں قطر اور مصر کی بلا وقفہ کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے لیے اپنی آمادگی ظاہر کی تھی۔ یمن نے اسرائیل میں سرمایہ کاری کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں کو خبردار کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے اسرائیل سے نکل جائیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے کہا ہے کہ سنا آنے والے دنوں میں قابضین کے خلاف مزید سخت فیصلے لے سکتا ہے، جس سے مقبوضہ علاقوں میں سرمایہ کاری کرنے والی کمپنیوں کو سخت خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کے ساتھ ایک انٹرویو میں انہوں نے اسرائیل میں سرمایہ کاری کرنے والی تمام کمپنیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ یمن کی وارننگ کو سنجیدگی سے لیں اور ان پر زور دیا کہ وہ جلدی سے نکل جائیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ صہیونی حکومت کے حالات ان کمپنیوں کے لیے بہتر نہیں ہیں اور انہیں اپنے قیام پر اصرار کرنے اور کسی بھی ممکنہ نقصان کے نتائج کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر میں شدت آ گئی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کی طرف سے پیر کو جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کورونا کے فعال کیسوں کی تعداد 4,000 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 200 سے زیادہ نئے کورونا مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے، جن میں 47 نئے مریضوں کا تعلق دہلی سے ہے۔ دہلی میں کورونا کے کل متاثرین کی تعداد 483 ہو گئی ہے اور سب سے زیادہ کووڈ متاثرین کی تعداد کیرلا میں 1,435 ہے۔ دہلی میں کورونا سے ایک 22 سالہ لڑکی کی موت کی خبر بھی ہے۔ دہلی کے علاوہ مہاراشٹر، تمل ناڈو اور کیرلا میں بھی کورونا کا ایک ایک مریض چل بسا۔ ہندوستانی مرکزی وزارت صحت کے مطابق کورونا کی نئی لہر میں مرنے والوں کی تعداد 32 ہو گئی ہے۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے محکمہ صحت کی جانب سے سندھ بھر میں ملیریا کے کیسوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ جنوری سے یکم جون تک سندھ میں ملیریا کے 48,958 کیس سامنے آئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق جنوری سے یکم جون تک کراچی میں ملیریا کے 395 مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سندھ بھر میں اب تک دماغی ملیریا کے بھی 3 مریضوں کا اندراج کیا جا چکا ہے۔ بنگلہ دیش میں نئے نوٹوں سے شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا دی گئی ہے۔ ڈھاکے سے موصول رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کے مرکزی بینک نے کچھ نئے کرنسی نوٹ جاری کیے ہیں، جن پر بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی تصویر نہیں ہے۔ بنگلہ دیش کے نئے کرنسی نوٹوں پر شیخ مجیب الرحمان کی تصویر کی جگہ ملک کی تاریخی عمارتوں اور قدرتی مناظر کی تصویر نے لے لی ہے۔ اب تک بنگلہ دیش کے سبھی نوٹوں پر شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہوا کرتی تھی۔ اس سے پہلے بھی بنگلہ دیش میں خالدہ ضیاء کے دور حکومت میں کرنسی نوٹوں سے شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹائی جا چکی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، آج کی یہ شب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شب شہادت ہے۔ ہم اسی مناسبت سے تعزیت پیش کرتے ہوئے ایک خصوصی پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تو لیجئے سماعت فرمائیے خصوصی پروگرام اور اپنے میزبان کو اجازت دیجئے۔ خدا حافظ۔
سامعین، فرزند رسول خدا باقر العلوم حضرت امام باقر علیہ السلام کی المناک شہادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ سامعین مستفیض ہوں گے۔
آسمان امامت و ولایت کے پانچویں آفتاب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ان کے فرزند گرامی حضرت امام مہدی علیہ السلام اور تمام شیعیان جہاں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔
بلکہ کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا، وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا۔ زہرا زہرا پرسال و بہت کا ٹوٹی ہے کمر شہ کی، گھبرا نام گل رکبر، ٹوٹی ہے کمر شہ کی، گھبرا نام گل رکبر۔
اسلامی روایات کی روشنی میں سات ذوالحجہ اہل بیت رسول اسلام اور ان کے دوستداروں کے لیے نہایت ہی غم و اندوہ کی تاریخ ہے۔ سن 114 ہجری میں اسی تاریخ کو آسمان علم و ہدایت کا وہ درخشاں آفتاب امامت مدینہ منورہ میں غروب ہوا کہ جس کی علمی و فکری تابندگی سے بنی امیہ کی ایجاد کردہ گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں بھی عالم اسلام کے بام و در روشن و منور تھے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے والد کی جانب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہونے کا احساس تو رکھتے ہی ہیں، مادر گرامی کی جانب سے بھی آپ ہاشمی، علوی اور فاطمی ہیں، کیونکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ بنت حسن تھیں، جن کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری دادی صدیقہ تھیں اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی عورت ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی اپنے آبا و اجداد کی طرح اپنے علم و عمل سے دین اسلام کی بہترین خدمت کی۔ معاشرے میں دینی اقدار و تعلیمات کا فروغ، غلط نظریات پر تنقید اور ان کا تجزیہ و تحلیل اور مختلف علمی و دینی میدانوں میں بہترین اور مفید شاگردوں کی تربیت اسلامی معاشرے کے لیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے خدمات کا ایک حصہ ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شان و منزلت اور آپ کی دلیل امامت میں اس سلام کا ذکر کیا جاتا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو پہنچایا تھا۔ اس سلام کی اہمیت یہ ہے کہ جس رسول کو سلام کرنا ساری انسانیت اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہو، وہ ذات مقدس امام باقر علیہ السلام کو سلام پہنچاتی ہے۔
سلام کہتا ہے فراز عرش مولا، سلام کہتا ہے یہ کون جاتا ہے کا کعبہ سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے حسین یہ کرم کار ساز کیا کہنا درود و عشق و سلام نیاز کیا کہنا یہ حسن کی نگہ امتیاز کیا کہنا کسی کا جلوہ اکتا سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے کدھر سے درد کے مالک ہوائے دردائی یہ کس کی آہ تڑپ کر فضا میں لہرائی چلے ہو لے کے کدھر ناز سے مسیحائی کوئی مریض تمہارا سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے یہ جانتے ہیں بنے ہو رہے رضا کے لیے بہت دنوں سے ہو بے چین کربلا کے لیے حسین مڑ کے ذرا دیکھ لو خدا کے لیے رواق مشد زہرا سلام کہتا ہے مسافروں کو مدینہ سلام کہتا ہے نظر کے ہیں یہ اشارے زبان نہیں کھلتی کسی کے درد کے مارے زبان نہیں کھلتی نبی کے راج دلارے زبان نہیں کھلتی دلوں کا درد مسیحا سلام کہتا ہے
باقر کے اس شرف پہ زمانہ نثار ہے باقر کے اس شرف پہ زمانہ نثار ہے یہ عظمت حسین کا ایک حصہ دار ہے مالک نے اس کو نام پیمبر عطا کیا یہ مصطفیٰ کے نام کا بھی ورثہ دار ہے قبل از وجود جس کو پیمبر کریں سلام بے شک وہ دین حق کا کوئی ذمہ دار ہے شبر کا یہ نواسا ہے پوتا حسین کا تنہا یہ دو گھرانوں کا آئینہ دار ہے باقر کے دم سے زندہ ہیں اسرار کربلا یہ کربلا کا سب سے بڑا رازدار ہے دور خزاں تمام ہوا شام و کوفے کا دور خزاں تمام ہوا شام کوفے کا لیکن خدا کے دین کی
باقی بہار ہے۔
سامعین، اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جابر کو اپنے فرزند محمد ابن علی کی زیارت کی بشارت دی تھی، اس وقت امام کو باقر العلوم کہہ کر پکارا تھا اور فرمایا تھا وہ علم کو پوری طرح شکافتہ کرے گا۔ بے شک امام باقر علیہ السلام تمام علوم کا بحر بے کرا تھے، ایک ایسا چشمہ کہ جو جوش مارتا رہے اور علم کے پیاسوں کو سیراب کرتا رہے۔ علم و دانش امام علیہ السلام کا یہ جوش مارتا چشمہ صرف علم کے پیاسے شیعوں کے لیے باعث سیرابی نہ تھا، بلکہ امت مسلمہ کے تمام علماء کے لیے خوشگوار آب حیات تھا۔ آپ علیہ السلام کا وجود پربرکت مختلف ادیان اور فرقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو اپنی جانب مائل کر لیتا تھا اور ہر طرح کے لوگوں کو اپنے عظیم علمی مقام کے اعتراف پر مجبور کر دیتا تھا۔ چنانچہ اہل سنت کے مشہور مورخ ابن حجر ہیثمی اپنی کتاب سوائق المحرقہ میں آپ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ علیہ السلام علم کو شکافتہ کرنے والے اور اس کو جمع کرنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام کا عمل آپ کی پہچان تھا اور آپ کو بلند کرتا تھا۔ آپ کا دل پاک اور علم و عمل پاکیزہ تھا۔ آپ علیہ السلام عظیم اخلاق کے مالک اور اپنا وقت بندگی خدا میں گزارتے تھے اور عرفانی مقامات میں ایسے عظیم درجات پر فائز تھے کہ کسی کو اس کے بیان کا یارہ نہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ذمہ داریوں کا ایک نیا باب کھلتا ہے۔ ان کی اولین ذمہ داری ان نظریات کا تحفظ اور اشاعت کرنا تھا کہ جن کے لیے کربلا میں قربانی دی گئی تھی، لیکن ائمہ معصومین اپنے آپ کو سیاسی ماحول سے لا تعلق بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ اصلاح اخلاق، عقائد، خاندانی اور اجتماعی تعلقات اور تنازعات اور اقتصادیات ایسے امور ہیں کہ ان کو ملکیت کے استبداد اور جہل کے سائے سے محفوظ رکھنا بھی ضروری تھا۔ وقت ضروری جب ان امور میں امام سے مدد یا مشورہ طلب کیا گیا تو امت کے اجتماعی مفاد کے پیش نظر امام وقت نے حکومت کی مدد
یا حجاج بیت اللہ يا حجاج بيت الله يا حجاج بيت الله يا حجاج بيت الله
سيروا لنيل الخير جميعا
يا حجاج بيت الله
سيروا لنيل الخير جميعا
يا حجاج بيت الله
واسألوا الله العفو دواما واسألوا الله العفو دواما
لا تقنطوا من فضل الله
لا تقنطوا من فضل الله
سيروا لنيل الخير جميعا
يا حجاج بيت الله
سيروا لنيل الخير جميعا
يا حجاج بيت
آپ کی ولادت روز جمعہ یکم رجب سن 57 ہجری میں ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کو 7 برس ہو چکے تھے اور امام حسین علیہ السلام مدینے میں خاموشی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور وقت کی رفتار تیزی سے واقعہ کربلا کے اسباب فراہم کر رہی تھی۔ یہ زمانہ آل رسول علیہ السلام اور شیعیان اہل بیت علیہ السلام کے لیے بے حد پرآشوب تھا۔ چن چن کر محبان علی علیہ السلام گرفتار کیے جا رہے تھے، تلوار کے گھاٹ اتارے جا رہے تھے یا سولیوں پر چڑھائے جا رہے تھے۔ 3 برس حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اپنے جد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کے زیر سایہ رہے۔ جب آپ کا سن پورے 3 سال کا ہوا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ مدینے سے سفر کرتے ہوئے کربلا پہنچے۔ یہ خالق کی منشا کی ایک تکمیل تھی کہ وہ روزہ عاشور میدان قربانی میں نہیں لائے گئے، ورنہ جب ان سے چھوٹے سن کا بچہ علی اصغر تیر ستم کا نشانہ ہو سکتا تھا تو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی قربان گاہ شہادت پر لانا ممکن تھا۔ مگر سلسلہ امامت کا دنیا میں قائم رہنا نظام کائنات کے برقرار رہنے کے لیے ضروری اور اہم تھا، اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کربلا کے میدان اور کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں آل رسول پر ہونے والے مظالم کے گواہ اور عینی شاہد بنے، اور انقلاب کربلا کی قربانیوں کو رائے گاں ہونے سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔
سامعین، واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کو مسلمانوں کی بدترین بے وفائی اور حکمرانوں کے ظلم و ستم نے ظاہری طور پر بالکل الگ اور نہایت سکوت کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ لہٰذا آپ امامت کے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے اہل دنیا کو حقیقی اسلام اور حقیقی اسلام کی تعلیمات و عقائد سے آگاہ کرنے کے لیے کبھی محراب عبادت اور مناجات کا سہارا لیتے، اور کبھی اپنے مظلوم بابا کا ماتم کر کے دنیا والوں کو وارثان رسالت اور نمائندگان شریعت کی معرفت اور ان کی دین کے لیے قربانیوں کو جاننے کی دعوت دیتے۔ یہ وہی زمانہ تھا جس میں امام محمد باقر علیہ السلام نے نشو و نما پائی۔ 61 سے 95 ہجری قمری تک 34 برس اپنے بابا کی زندگی کا مطالعہ کرتے رہے اور اپنے فطری اور خداداد ذاتی کمالات کے ساتھ ان تعلیمات سے فائدہ اٹھاتے رہے جو انہیں اپنے والد بزرگوار کی زندگی کے آئینے میں برابر نظر آتی رہی۔
حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو 38 برس کی عمر میں اپنے والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا صدمہ سہنا پڑا، اور اس کے ساتھ ہی امامت کی ذمہ داریاں بھی آپ ہی کے سپرد کر دی گئیں۔ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پانچویں برحق جانشین اور امام قرار پائے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے 19 سالہ دور امامت میں بنی امیہ کے 5 ظالم و جابر حکمرانوں کا مقابلہ کیا، اور سیاسی اعتبار سے شدید گھٹن اور تشدد آمیز ماحول میں جس وقت حصول اقتدار کے لیے بنی امیہ اور بنی عباس برسر پیکار تھے، حضرت امام علیہ السلام نے پرسکون علمی و فکری تحریک کے ذریعے اسلام و قرآن کی الہی تعلیمات کی حفاظت اور تبلیغ و ترویج کا عظیم فریضہ انجام دیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے بنی امیہ کے وظیفہ خار ملاؤں کی اسلام دشمنی اور تحریفات و تعویلات کی بے شرمانہ یورش کا نہایت ہی تحمل اور علمی و استدلالی بحثوں کے ذریعے مقابلہ کیا، اور ان کے غلط عقائد و نظریات کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیں، لیکن لب و لہجے کی لطافت، معنوی وقار اور بردبارانہ رفتار کے ذریعے راہ حق و حقیقت پر چلنے والوں کے لیے انمٹ نقوش چھوڑ گئے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا یوم شہادت چونکہ ایام حج کے ساتھ منسلک ہے، تو آئیے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو مکے کی روح پرور فضاؤں میں لے کر چلتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک قریبی دوست افلاح نقل کرتے ہیں کہ میں امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کے قصد سے روانہ ہوا۔ جس وقت آپ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور آپ کی نگاہیں خانہ کعبہ پر پڑیں تو آپ نے بلند آواز سے گریہ شروع کر دیا۔ میں نے عرض کی، فرزند رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، اگر آپ اتنی بلند آواز سے گریہ کریں گے تو لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس وقت فرمایا، افلا، تم کیوں نہیں سمجھتے ہو میں یہاں آ کر کیسے گریہ نہ کروں؟ شاید اسی گریے کے سبب آج خدا کی خاص رحمت شامل حال ہو جائے اور کل کامیاب رہوں۔
سامعین، شیخ کلینی رحمت اللہ علیہ اور دیگر افراد نے حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے والد کو ایک بہت دشوار مرض کا سامنا ہوا کہ اکثر لوگ آپ کی حیات سے خوف زدہ اور مایوس ہو گئے، اور آپ کے اہل بیت علیہ السلام گریہ و زاری کرنے لگے۔ حضرت نے فرمایا، میں اس بیماری میں بچ جاؤں گا کیونکہ میرے پاس دو شخص آئے ہیں اور مجھے اس طرح خبر دی ہے۔ پھر آپ اس مرض سے صحت یاب ہو گئے اور کچھ دنوں تک صحیح و سالم رہے۔ پھر ایک دن آپ علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرمایا، کچھ اہل مدینہ کو میرے پاس بلاؤ۔ اور جب میں نے ان لوگوں کو خدمت میں حاضر کر دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے جعفر، جب میں اس دار فانی سے دار بقا اور جاویدانی کی جانب رحلت کروں تو تم مجھے غسل دینا، کفن پہنانا اور میری قبر زمین سے چار انگشت بلند رکھنا اور میری قبر پر پانی ڈالنا اور مدینے والوں کو میری رحلت پر گواہ بنانا۔ جب وہ لوگ اہل مدینہ چلے گئے تو میں نے اپنے والد سے کہا، اے والد گرامی، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے میں اس پر عمل کروں گا اور اس پر گواہ کی ضرورت نہیں تھی۔ فرمایا، اے بیٹا، میں نے اس لیے گواہ بنایا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ میرے بعد میرے وصی تم ہی ہو اور تم سے امامت کے بارے میں نزاع اور اختلاف نہ کریں۔ میں نے کہا، بابا، آج میں آپ کو تمام دنوں سے زیادہ صحیح و سالم دیکھ رہا ہوں اور کسی قسم کی آپ کے اندر تکلیف نہیں دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، وہ دو آدمی جنہوں نے مرض کی حالت میں مجھے خبر دی ہے کہ میں صحت مند ہو جاؤں گا، وہی لوگ اس مرض میں میرے پاس آئے اور کہا کہ عالم باقی کی طرف رحلت کرنے والے ہو۔
روایت کی گئی ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے 800 درہم اپنی عزاداری اور ماتم کے لیے وصیت فرمائے، اور حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ میرے والد نے کہا، اے جعفر، میری ملکیت سے گریہ و ماتم کرنے والوں کے لیے وقف کرو تاکہ حج کے موقع پر 10 سال تک منا میں مجھ پر گریہ کریں اور رسم ماتم کی تجدید کریں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ آپ کو اسی لباس میں دفن کیا جائے جس میں نماز جمعہ پڑھتے تھے۔ آپ حضرت زین العابدین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ قبرستان بقیع میں مدفون ہیں۔
اے مارکہ قوت اسلام کے جوہر، 6 ماہ کی مدت میں قیامت کے برابر، ننھے سے مجاہد علی اصغر علی اصغر، ننھے سے مجاہد علی اصغر علی اصغر۔ مقصد تھا ولادت کا فقط کار شہادت، یہ بات ہوئی اور کسی کو نہ میسر۔ یکا ہے تیری خون میں ڈوبی ہوئی تصویر، تاریخ دکھاتی نہیں ایسا کوئی منظر۔ بابا کے سب انداز ہیں دادا کے طریقے، نیند آ گئی ریتی پہ نہ تکیا ہے نہ بستر، الجھے ہوئے بالوں پفدا شام شب غم، ڈوبی ہوئی نبضوں کا ستاروں کی نچھاور، ڈھلکی ہوئی گردن پہ ید اللہ کے بوسے، سوکھے ہوئے ہاتھوں پہ تصدق لبے کوثر، چتون میں چھپائے ہوئے اکبر کی جوانی، مٹھی میں دبائے ہوئے سجاد کے جوہر، آنکھوں میں چھلکتا ہوا معصوم تبسم۔
Thank you.
عابد کے لال افام کی رحلت کا روز ہے، عابد کے لال افام کی رحلت کا روز ہے، یہ پانچ میں ایمان کی رحلت کا روز ہے، سلطان خاص و عام کی رحلت کا روز ہے، معصوم نیک نام کی رحلت کا روز ہے، سلطان خاص و عام کی رحلت کا روز ہے، معصوم نیک نام کی رحلت کا روز ہے، رونے کی آ رہی ہے صدا آسمان سے، لو اٹھ گئے محمد باقی جہان سے، رونے کی آ رہی ہے صدا آسمان سے، لو اٹھ گئے محمد باقر جہان سے، کب تاب ہے کہ اس کے مصائب کروں رقم، مولا کی زندگی بھی ہے ایک داستان غم، تفلی میں کربلا کے مصائب وہ دم بدم، چوتھا برس تھا اور ستم پر ہوئے ستم، ایک ریسمان ظلم میں ننی کلائی تھی، بابا کے ساتھ قید کی ایزا اٹھائی تھی، تڑپے اثر سے زہر کے مولا دو جہاں، تھرا گئی زمین ہلا غم سے آسمان، ذلہج کی ساتھ نہیں کی سحر تھی کہ الامام، جنت کو شاہدی کی سواری ہوئی رو، وہ زہر تھا کہ جینے سے دل سیر ہو گیا، وہ زہر تھا کہ جینے سے دل سیر ہو گیا، ایما کی شمع بجھ گئی اندھیر ہو گیا۔
سامعین، پروگرام کے اختتام پر ہشام بن عبد الملک کے ذریعے عالم اسلام کے اس عظیم امام اور پیشوا امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت پر تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں۔
آسمان امامت و ولایت کے پانچویں آفتاب حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ان کے فرزند گرامی حضرت امام مہدی علیہ السلام اور تمام شیعان جہاں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔
بلب کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا، دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا، وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا، صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا، زہرا زہرا پرسال و بہت کا، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گرکبر، ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرا نام گرکبر، فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا، زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسا لو، سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے، سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے، مادر کو خبر کیا تھی
سب ساتھیوں کے لاشیں